جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم.
سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای رهبر.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. على اهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات على محمد
وعلى آل محمد وعلى محمد.
عزیزان محترم، موضوع سخن ہے عرفان عبادت، جس کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس اعضاء میں کچھ عبادت کی خصوصیات اور مقام معرفت کا ذکر کیا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ احکام عبادت سے آشنا ہونے کے ساتھ ساتھ عبادت کے اسرار سے بھی آگاہی حاصل کرے کہ ہم کس طرح عبادت کے اسرار، عبادت کی خصوصیات اور اس کے فوائد سے آشنا ہو سکتے ہیں. کچھ احادیث کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی کہ انسان جتنا اپنی معرفت کو بڑھاتا چلا جائے گا اتنے ہی وہ عبادتوں کے اسرار سے آگاہ ہوتا چلا جائے گا. معرفت در حقیقت بنیاد ہے تمام عبادتوں کے لیے. آشنائی، آگاہی بہت ضروری ہے کہ کس کا سجدہ کر رہا ہے، کس کے حضور کھڑا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے اور میری ذمہ داری کیا ہے. اگر انسان ان چیزوں کی طرف توجہ کرے تو عبادت میں انسان لطف اٹھا سکتا ہے اور عبادتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے. تاکید اس بات کی گئی ہے کہ عبادت بر بنائے عادت نہ ہو بلکہ عبادت معرفت کے ساتھ ہو. تو کچھ خصوصیات کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ سب سے پہلی خصوصیت عبادت کی یہ ہے کہ عبادت آگاہی کے ساتھ ہو، عبادت معرفت کے ساتھ ہو. تو دوسری خصوصیت جس کی طرف علماء کرام نے اشارہ کیا ہے کہ جس کے متعلق ہم آج کے مجلس میں گفتگو کریں گے کہ عبادت ضروری ہے کہ انسان محبت کے ساتھ اور عشق کے ساتھ بجا لائے، ایک آگاہانہ ہو اور دوسرے عبادت عاشقانہ ہو. عبادت میں عشق ہو اور عبادت میں محبت ہو. اس لیے اکثر روایتوں میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ عبادت اور تجارت میں بہت زیادہ فرق ہے. عبادت کو تجارت سمجھ کر انجام نہ دے بلکہ عبادت کو دائرہ محبت اور عشق میں لے آئے اور اس کے بعد انجام دے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان سمجھے کہ عشق میں، محبت میں کسی صلے کا، کسی جزا کا انتظار نہیں ہوتا ہے. محبت کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جزا کا انتظار نہ کرے. اس لیے کہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ انسان سوال کرتا ہے کہ اگر یہ ہم کام کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا. کبھی توجہ ثواب کی طرف ہوتی ہے, کبھی توجہ جنت کی طرف ہوتی ہے, کبھی توجہ دنیاوی امور کی طرف ہوتی ہے. اگر میں عبادت انجام دوں تو میری کون سی پریشانی دور ہوگی, اگر میں عبادت انجام دوں تو کون سی مشکلات کا حل مجھے ملے گا, اگر میں یہ عبادت انجام دوں تو مجھے اس دنیا میں کیا ملے گا اور مجھے آخرت میں کیا ملے گا. سب سے پہلا سوال جو انسان کے ذہن میں آتا ہے, چونکہ اس کی زندگی تجارت کے دائرے میں گزرتی ہے, روزمرہ زندگی اس کی تجارت کے ساتھ گزرتی ہے, اس کا ذہن بھی عبادت کے ذریعے سے بھی وہی تاجرانہ ذہن ہوتا ہے کہ میں یہ کام انجام دوں تو مجھے کیا ملے گا. علماء کرام کہتے ہیں نہیں, عبادت میں پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جزا کا سوال نہ کرے. پھر عبادت کس لیے انجام دو؟ عبادت اس لیے انجام دو کہ اس نے حکم دیا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے, اس کا آرڈر ہے جس نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے. تو بر بنائے محبت ہو, بر بنائے تجارت نہ ہو. اکثر انبیاء اکرام, اکثر رسولوں نے جو تبلیغ کی ہے, دین اسلام کی تبلیغ کی ہے, آئمہ اطہار کے پیغام کو پہنچایا, قرآن کے پیغام کو پہنچایا, وہاں پر سوال تجارت کا نہیں تھا. وہاں پر سوال یہ نہیں تھا کہ میں تبلیغ کر رہا ہوں, پیغام پہنچا رہا ہوں, اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا یا ہمیں کیا ملے گا. کبھی انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ ہمیں کیا ملے گا, بلکہ ہر نبی نے, ہر رسول نے یہی پیغام دیا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے, لوگوں کے پاس نہیں ہے. اس لیے کہ تبلیغ اور تجارت میں بہت فرق ہے, عبادت اور تجارت میں بہت فرق ہے. شاید کسی نے مولا تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کی عبادت جنت کے شوق میں نہیں کرتا, اور میں اللہ کی عبادت جہنم سے ڈر کے بھی نہیں کرتا. اس لیے کہ اگر جنت کے شوق میں کرو تو عبادت تاجرانہ ہے, جہنم سے ڈر کر کرو عبادت غلامانہ ہے. نہ تاجرانہ عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ غلامانہ عبادت قبول ہوتی ہے. تو مولا آپ عبادت کرتی کیوں ہیں؟ تو مولا کرد پکار کر کہا میں عبادت کرتا ہوں کس لیے؟ کہ اس کی محبت میرے دل میں ہے, وہ لائق عبادت ہے, حب لہو, وہ عبادت کرنے کے کمر اس لیے کروں میرے دل میں محبت ہے اللہ کی, لیکن وہ لائق عبادت ہے, وہ سزاوار عبادت ہے, یہ سمجھ کر عبادت کر رہا ہوں تاکہ میری عبادت کمال تک پہنچ جائے. صلوات پر محمد و آل محمد. نہ تاجرانہ عبادت ہو نہ غلامانہ عبادت ہو. تاجرانہ عبادت میں کیا ملے گا؟ انتظار اگر رہے کیا ملے گا تو پھر وہ عبادت میں مزہ نہیں آئے گا, وہ عبادت میں لطف نہیں آئے گا. اس لیے جزا کا انتظار نہیں. حتیٰ ہمارے علماء کرام نے کہا کہ جب عبادت کرو تو جنت کا بھی تصور نہ ہو, جنت کا بھی تصور نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جنت بھی ایک عنوان ہے تجارت کا. تو میں دیکھا میں سجدہ کر رہا ہوں تو مجھے جنت دے دے, یہ بزنس ہے, میں کچھ دے رہا ہوں اللہ سے کچھ لے رہا ہوں. بلکہ انسان ایسی عبادت کرے کہ انسان جنت کی تمنا نہ کرے, اس کی عبادت کو دیکھ کر جنت اس کا انتظار کرے. دو چیزیں ہیں, ایک انسان جنت کا انتظار کرے, ایک جنت اس کا انتظار کرے. اپنی عبادت کو اس کمال تک پہنچا دے کہ جنت کہے کہ یہ مومن آ جائے تو کہ میں سنور جاؤں. اس لیے جنت کو سجایا ہے پروردگار عالم نے انسان کے لیے, اس دنیا کو سجایا پروردگار عالم نے انسان کے لیے, جنت کو سجایا ہے انسان کے لیے. جو چیز انسان کے لیے, انسان اس کا انتظار نہ کرے, وہ چیز انسان کا انتظار کرے. پیغمبر اسلام کی حدیث سے آپ نے فرمایا کچھ ایسے اصحاب ہیں میرے کہ جن کا انتظار جنت کرتے ہیں, جس میں حضرت مرداد بھی شامل ہیں. یہ ایسی ہستیاں جن کا انتظار جنت کر رہے ہیں. انسان جنت کا انتظار نہیں کہ وہ جنت کا محتاج نہیں, بلکہ جنت ان کا انتظار کرے. جزا کا خیال جب آتا ہے تو عبادت میں شوق گھٹ جاتا ہے. اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کربلا کے لیے انسان دو نگاہ دیکھے کربلا کو, ایک نگاہ ثواب کی نگاہ ہے, ایک نگاہ انقلاب کی نگاہ ہے. کبھی کبھی ہم عزاداری برپا کر کے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں عزاداری کے بدلے میں کیا ملے گا. تو میں ان کے لیے یہی جملہ کہتا ہوں, اگر عزاداری کو ثواب کی نگاہ سے دیکھو تو دامن بھر جائے, لیکن سدوسی نگاہ جو ہے وہ انقلاب کی نگاہ ہے. ثواب کی نگاہ سے دیکھے تو ہر قدم پر ثواب ہے. یہ پانی پلانا ثواب, فرش عزا پر آ کر بیٹھنا ثواب, رونا ثواب, آنکھ سے ایک آنسو نکل جائے ثواب ہے, رونے کی صورت بنانے میں ثواب ہے, نام حسین لینے میں ثواب ہے, یاد کربلا میں ثواب, ہر قدم پر ثواب ہے, زیارت کی تمنا رکھے ثواب, زیارت کی خواہش رکھے ثواب، قبر کی تقسیم میں ثواب، ہر قدم پر ثواب، اگر زیارت کی نگاہ سے ثواب کی نگاہ سے دیکھے کربلا کو یا عزاداری کو ہر قدم پر ثواب ہے، لیکن ایک نگاہ اور بھی ہے وہ ہے انقلاب کی نگاہ، اگر زیارت ثواب کی نگاہ سے دیکھو تو دامن بھر جائے، انقلاب کی نگاہ سے دیکھو تو زندگی بدل جائے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزاداری تو عبادت ہے، وہ دو نگاہ سے اس کو دیکھ سکتا ہے، ثواب کی نگاہ اور ایک انقلاب کی نگاہ، ثواب کی نگاہ سے دیکھو تو دامن بھر جائے اور انقلاب کی نگاہ سے دیکھو تو زندگی بدل جائے۔ تو عبادت کا فلسفہ ہی زندگیوں کو بدلنا ہے، عبادت کا فلسفہ ہی زندگی میں تبدیلی لے آنا ہے، اور ایسی تبدیلی جو انسان کی زندگی میں پہلے تھی جو انسان کی زندگی بعد میں ہے وہ اس میں فرق نظر آئے۔ دیکھو اگر عبادت کے پہلے اور عبادت کے بعد کی زندگی میں تمہارے فرق نظر آ رہا ہے تو سمجھ جاؤ وہ عبادت کی جزا تمہیں مل گئی ہے، پھر اور کسی جزا کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خود نعمت ہیں، ان نعمتوں کے بعد کسی اور چیز کا انتظار مت کرو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے سلے میں کچھ چیزیں انسان مانگتا ہے، کچھ کام کرتا ہے کچھ چیزیں مانگتا ہے، انسان اجر مانگتا ہے، جزا مانگتا ہے، سلا مانگتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خود نعمت ہیں، وہ مل جائے کافی ہے، اس کے بدلے میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے مولانا جناب نے کہا کہ اتحاد، وحدت، امت میں جب وحدت کی بات ہوتی ہے، یونٹی کی بات ہوتی ہے، تو یونٹی سے ہمیں کیا ملے گا؟ یہ سوال ہی غلط ہے کہ اتحاد سے ہمیں کیا ملے گا، اور اتحاد کے بعد پھر کیا چاہیے تمہیں؟ اتحاد ہی سب سے بڑی نعمت ہے، اس نعمت کے بعد کسی اور نعمت کا انتظار نہ کرو۔ تو متحد ہو گئے تو بچ جاؤ گے، تو بچنا اور متحد ہو جانا ہی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے بعد پھر کسی اور نعمت کی ضرورت نہیں ہے، ملتی چلی جائیں گی نعمتیں، پھر انتظار نہ کرے انسان۔ کہ توفیق عبادت ہی خود ایک نعمت ہے، اس نعمت کے بعد اور کیا چاہیے؟ یہ فلسفہ نہ ہوتے ہوئے اس نعمت کے اور کیا چاہیے؟ مصلے پر آ جانا ہی ایک نعمت ہے، ایک سلا، اس کے بعد کون سا سلا چاہیے انسان؟ اس کے بعد کوئی انتظار نہ کرے انسان اور چیز مجھے کیا ملے گی، وہ دینے والا کریم ہے، وہ عطا کرنے والا کریم ہے، وہ دروازے کھول دے گا رحمتوں کے اور نعمتوں کے، وہ کبھی کریم ابن کریم ہے تو وہ دروازے کھول دے گا، ہم سوال کریں یا نہ کریں، اس کا کام ہے عطا کرنا، لیکن میں اپنی عبادت کے عرفان کو اور بلندی کو بتاؤں میں کس لیے عبادت کر رہا ہوں۔ بنی اسرائیل میں عابد تھا جو عبادت کرتا چلا جاتا تھا، سالوں سے عبادت کر رہا تھا، اللہم لبیک اللہم لبیک، سجدوں پر سجدے، جب نماز ختم ہوئی سجدے ختم ہوئے شیطان کی آمد ہوئی، شیطان نے ذہن میں وسوسہ ڈالا، شک پیدا کیا، کیا شک ہے؟ اس عابد سے کہا کتنے سالوں سے تو اللہ کو پکار رہا ہے، کبھی اللہ کی طرف سے کوئی آواز آئی؟ دعا کرتا چلا جا رہا ہے، سجدے کرتا چلا جا رہا ہے، پروردگار سجدہ، پروردگار سجدہ، عبادت، سبحان ربی العالی و بحمدہ، عظیم و بحمدہ، کرتا چلا جا رہا ہے، کوئی کبھی ادھر سے بھی کوئی آواز آئی؟ اس عابد نے کہا تم صحیح کہہ رہے ہو، ادھر سے کوئی آواز تو ہم نے سنی نہیں ہے، وہاں سے کوئی جواب آیا ہی نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے عبادت ترک کر دی، حالت خواب میں اس نے حاطف غیبی کی آواز سنی، آواز آئی کہ تم نے عبادت کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا کہ میں عبادت کرتا چلا جا رہا ہوں، اس طرف سے کوئی آواز ہی نہیں آ رہی ہے۔ تو حاطف غیبی نے کہا تمہارا سجدہ کرنا ہی عطائے پروردگار ہے، تمہاری عبادت ہی اللہ کا جواب تھا، تم نے عبادت کو ترک کر کے اللہ کے جواب کو رد کر دیا، تمہارا مصلی پر آ جانا ہی عطا پروردگار ہے، اس کے بعد اور عطا کیا چاہیے؟ تمہارا مصلی پر آ جانا توفیق عبادت ہی عطا پروردگار ہے، فرش عزا پر آ جانا ہی جواب ایمان ہے، اس کے بعد اور کیا جواب چاہیے تمہیں؟ اس ہدایت کے بعد کوئی اور ہدایت چاہیے؟ اس نعمت کے بعد اور کوئی نعمت چاہیے؟ اس عطا پروردگار کے بعد اور کوئی عطا چاہیے؟ نہیں، تمہارا کام ہے مصلی تک آ جانا، اب اس کا کام ہے تمہیں بلندی تک لے جانا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ امتحانات میں، عبادات میں جہاں عشق کا امتحان ہوتا ہے، وہ جہاں عبادتیں ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جہاں محبت اور عبادت عاشقانہ ہوتی ہے، وہاں سوال نہیں کیا جاتا، وہ انتظار نہیں ہے، وہ انتظار ہے تحفظ جان بھی نہیں ہے۔ حضرت مکی سے کہا امام آپ نے کچھ جاؤ دے، کچھ جاؤ، تو حضرت مکی نے کہا مجھے کیا ملے گا، کیا میں بچ جاؤں گا؟ انتظار کس چیز کا انتظار ہے؟ کہتے ہیں اگر امام کا حکم ہو تو سوچا نہیں جاتا، امام وقت دیا آواز تو سوچا نہیں جاتا، اگر حکم ہو گیا، اگر عشق ہے دل میں، عبادت عاشقانہ کرنا چاہتے ہو تو پورا سوال نہیں ہے کہ میری جان بچے گی یا نہیں بچے گی، اگر میں آپ میں پوچھ جاؤں تو مجھے کیا ملے گا، اگر سوال کر لیا کیا ملے گا تو پھر یہ عبادت نہیں، یہ تجارت کی ایک قسم ہو گئی، ہر وہ مکینے کا میں پوچھ جاؤں گا، کود گئے اور بچ گئے، آج گلزار بن گئی. عشق کا نتیجہ انسان کی زندگی کو گلزار بنانا ہے، جلانا نہیں ہے، لیکن گلزار تک پہنچنے کے لیے جلنے کے لیے تیار ہونا ضروری ہے. عشق کا نتیجہ گلزار ہے، لیکن گلزار تک پہنچنے کے لیے جلنے کے لیے تیار ہونا ضروری ہے. اگر جلنے کے لیے تیاری نہ ہو تو پھر گلزار نہیں ہوگی زندگی. تو جلنا کیسے؟ جیسے ہارون مکی نے کہا، جیسے حضرت ابراہیم نے کہا. جی حضرت جبرائیل حضرت ابراہیم سے پوچھا، بھائی کچھ مدد کی ضرورت ہے؟ آگے پھینکے جا رہے تھے حضرت ابراہیم، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے مرغے تماشائے لگے بام ہبی، عقل کا فیصلہ ہوتا تو نفع نقصان کا فیصلہ ہوتا، جاؤں کہ نہ جاؤں عشق کہہ رہا تھا کود پڑو. اگر تو شاعر کی مجبوری ہے بے خطر کود پڑا، یہ پڑے نہیں ہے پھینکے گئے تھے، لیکن شاعر ہے، شعر کی مجبوریاں کافی مجبوریاں ہوتی ہیں، اس کی تفصیل میں جانا نہیں ہے، لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے مہنگے تماشا ہے لبے بام ابھی جائے کیوں نہ جاؤ، کود پڑے حضرت ابراہیم. جبرائیل نے پوچھا کچھ حاجت پیغام پہنچا دو اللہ کی بارگاہ میں، کہا اس کو پتا ہے، اس کو پتا ہے. یہاں رک کر آیت اللہ جواد عمری فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم نے گویا حضرت جبرائیل سے کہہ رہے تھے مجھے امتحان تو دینے دو، مجھے امتحان دینے سے مت روکو، اس لیے کہ عشق کا کام ہے امتحان دینا، عاشق کا کام ہے امتحان دینا، اور معشوق کا کام ہے اس امتحان کو کیسے لے کر آئے. میرا امتحان مجھے دینے دو. اس لیے اکثر لوگ امتحان دینے سے ڈرتے ہیں، کچھ بلند ہستیاں وہ ہیں جو امتحان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور پروردگار انہی سے امتحان لیتا ہے جن کے اندر قوت موجود ہوتی ہے. ہمیں جواب مل گیا، ہمارے ائمہ ہی کیوں مصیبت میں؟ بھائی ہمارے ائمہ ہی تیار تھے امتحان دینے کے لیے، تو پروردگار نے ان سے امتحان لیا ہے. ڈراپ آؤٹ بچوں سے امتحان تھوڑی ہوتا ہے، جو اسکول گئے ہی نہیں ان سے بھی امتحان کیا ہے، جو قابل ہی نہیں امتحان حال میں آنے کے ان سے کیا امتحان ہوگا؟ امتحان انہی سے ہوگا جو امتحان حال میں آنے کی قابلیت رکھتے ہوں، امتحان حال میں آنے کی قابلیت رکھتے ہیں. ہم سجدے شکر بجا لائے، پروردگار عالم نے ہمارے اماموں سے امتحان لیا ہے، اہل غیروں سے امتحان نہیں لیا ہے. جن کی زندگی خود امتحان ہو، دوسروں کو امتحان کیا دیں گے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کیا ملے گا نہیں، کیا میں بچ جاؤں گا؟ یہ انتظار ہی نہیں ہوگا، یہ سوال ہی نہیں ہوگا. جب عبادت کے عرفان تک انسان پہنچتا ہے تو وہاں پر انتظار ختم ہو جاتا ہے، امید ختم ہو جاتا ہے. تب توقع امید گئی غالب، پھر کسی کا گلا کیا گلا کرے کوئی، وہ شکوہ نہیں ہے کہ توقع نہیں ہے. تو توقع کیوں نہیں ہے؟ جہاں عشق ہوتا ہے وہاں توقع نہیں ہوتی. وہاں کام کا تقسیم ہونا، کام کا بانٹ لینا محبت کی کمی کی دلیل ہے. گھر میں بھی جب محبت کی باتیں ہوتی ہیں تو وہاں پر کام کی تقسیم اگر ہو جائے، میں گھر کے کام کروں گا تو گھر کے باہر بھی کام کرو، میں گھر کے باہر بھی کام کروں گا تو گھر کے اندر بھی کام کرو، تو برتن صاف کرو میں جھاڑو دے دوں گا، جو کام کی تقسیم ہوتی ہے وہاں محبت کی کمی ہوتی ہے. کام کی تقسیم محبت کی کمی ہونے کی دلیل ہے. جب محبت کمال پر ہوتی ہے وہ کام کی تقسیم نہیں ہوتی، وہ ہر ایک دوسرے کا کام کر رہا ہوتا ہے. وہ کیسے کر رہا ہوتا ہے؟ وہ محبت ہی جواب دے اس کا، کوئی اور چیز جواب نہیں دے سکتی. اسے میرے گھر میں عدالت سے بڑھ کر احسان داخل ہو جائے، اور عبادتوں میں تجارت سے بڑھ کر عشق داخل ہو جائے. جب عشق آ جاتا ہے تو میرے انتظار ختم ہو جائے، کیا ملے گا نہیں، کتنا ملے گا نہیں، حتیٰ جنت کی تمنا بھی انسان کے پاس نہیں رہے گی. پہلی شرط عبادت کے لیے انتظار ختم ہو جائے. لیکن وہ پروردگار عالم کریم ہے، کیا وہ عطا کرے گا؟ میں آپ کو ناامید نہیں کروں گا. کیا پروردگار عطا کرے گا؟ پروردگار کہتا ہے میری رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اے میرے بندے تو عبادت کرتا چلا جا، میں تجھے اپنا اثر تیری زندگی میں ڈالتا چلا جاؤں گا. تیرے اندر اب وہ انسانی اثرات نہیں رہیں گے، ربانی اور الہی اثرات تیری زندگی میں آ جائیں گے. زبان تیری ہوگی، لفظ میرے ہوں گے، آنکھیں تیری ہوں گی، دید میری ہوگی، ہاتھ تیرا ہوگا، اثر میرا ہوگا، روح تیری ہوگی، تصور میرا ہوگا، میں تیری زندگی کو میری زندگی کا سرا دے دوں گا، میری روح کا سرا دے دوں گا، میں تجھے اپنا جیسا بنا لوں گا، اب تو نہیں دیکھے گا، تیری آنکھوں سے میں دیکھوں گا۔ کیوں؟ یہ عبادت کا سرا، حدیث قدسی اٹھا کر دیکھے، یہ عبادتوں کا اثر ہے، میرے بندے تو میں مجھے میرے حوالے کر دے، میں خدائی اثر تیری زندگی میں داخل کر دوں گا۔ تو عطا پروردگار بہت عظیم ہے، وہ کیا عطا کرے گا اس کو معلوم، اور لینے والے کو معلوم، جو مصلی پر آ کر ایک انسان عشق ساتھ عبادت کرتا ہے۔ پہلی شرط، انتظار عشق میں نہیں ہوتا، نہ صلے کا انتظار نہ جزا کا انتظار۔ دوسری شرط عبادت کے لیے، جو محبت عاشقانہ عبادت ہو، وہاں انتخاب نہیں ہوتا۔ غور کیجیے، ان شاء اللہ نتیجے میں پہنچیں گے آپ حضرات، کوشش کروں گا کہ وہاں عشق میں جہاں انتظار ختم ہو جاتا ہے، وہیں پر عشق میں انتخاب نہیں ہوتا، کام کا سلیکشن محبت میں نہیں ہوتا۔ جو ذمہ داری ہے پوری کرنی ہے، جو اس میں کہہ دیا وہ کرو، میں یہ کروں یا وہ کروں، دو کاموں کے درمیان سلیکشن نہیں، کیا کرو، انتخاب عشق میں نہیں ہوتا، عشق میں حکم پروردگار کا انتظار ہوتا ہے۔ معشوق کے ہوٹوں میں دیکھا جاتا، ہلے تو حرکت کرے، نہ ہلے تو رک جائے، وہاں انتخاب نہیں ہے۔ روایت کہتے ہیں، امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے عیادت کے لیے، کس کی عیادت؟ پیغمبر اسلام کے صحابی جابر بن عبداللہ انصاری کی عیادت کے لیے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد امام نے سوال کیا، اے جابر، کیا حال ہے تمہارا، کس حالت میں ہو؟ اکثر بزرگ ہستیاں اپنے اصحاب سے، اپنے شاگردوں سے ان کی حالت پوچھا کرتے تھے، ان کی طبیعت، ان کی حالت، جسمانی حالت نہیں، ایمانی حالت، ان کی طبیعت پوچھی جاتی تھی۔ ہر دن جو گزرتا ان کی زندگی کا ایک معجزہ ہوتا ہے، تبدیلی آتی ہے زندگی میں، جیسے پیغمبر اسلام نے زید بن حارثہ سے پوچھا تھا، تمہاری کس حالت میں صبح ہوگی، ایک دن جو تمہارا شروع ہو رہا، تمہاری حالت کیا ہے؟ زید بن حارثہ نے کہا، اصبحت متیقنا، یا رسول اللہ، میں اس حالت میں نے صبح کی ہے کہ میں یقین پر ہوں، میرا مقام یقین پر ہے، میرے دل میں یقین آ چکا ہے۔ پیغمبر اسلام نے سوال کیا، یقین کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، تمہارے پاس یقین کی نشانی کیا ہے؟ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اجازت دیں تو میں بتا دوں، آپ کے بزم میں جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے؟ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، ایسے لوگوں کا زمین پر چلنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ اجازت دیجیے، میں بتا دوں گا آپ کے بزم میں جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا، بس جہاں یقین دل میں داخل ہوتا ہے، آنکھوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں، وہاں یقین یہ بھی کہتا ہے، تمہارے یقین کو دوسروں پر لاگو نہ کرو، تمہارا یقین تمہارے لیے مبارک، تمہیں یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ لوگوں کی کیا حالت ہے تمہیں بتا دو۔ جب بتائیے مجھے، جب صحابی رسول کی یہ حالت ہو تو رسول کی کیا حالت تھی، وہ کس طرح زندگی گزار رہے تھے، ایسے بزم میں جہاں پر جنتیوں کا بھی پتا ہو، جہنمیوں کا بھی پتا ہو۔ اس لیے تو کہتے ہیں، آپ کو رحمت للعالمین، ہمارے ایمانوں کا، ہمارے انبیاء کا زمین پر آ کر زندگی گزارنا ہی معجزہ ہے۔ اب جملے میں توجہ کیجیے، ہمارے ایمانوں کا، انبیاء کا زمین پر آ کر لوگوں کے درمیان زندگی گزارنا ہی معجزہ ہے، اس لیے کہ وہ یقین کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے۔ پردے ہٹا دیے جائیں، یقین میں اضافہ نہ ہو، ایسے یقین رکھنے والے امام جب لوگوں کے درمیان زندگی گزارتے، ان کو پتا ہے جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ایسے زندگی گزارنا ہی معجزہ ہے۔ اصبح تو ہوتا یقین، میں یقین کی منزل پر فائز ہوں، صحابی پیغمبر اس مقام پر پہنچا ہوا ہے۔ امام نے پوچھا، جابر، کس حالت میں ہو، تمہاری حالت کیا ہے؟ جابر نے کہا، یا ابن رسول اللہ، میں اس حالت میں ہوں کہ جوانی سے زیادہ بڑھاپے کو، تندرستی سے زیادہ بیماری کو، اور امیری سے زیادہ فقیری کو پسند کر رہا ہوں، اس لیے کہ بڑھاپے میں خدا یاد آتا ہے، فقیری میں خدا یاد آتا ہے، بیماری میں خدا یاد آ رہا ہے۔ تو تینوں چیزیں جمع ہو گئے تو پھر خدا ہی خدا ہے۔ میں اب بڑھاپے کو جوانی سے زیادہ پسند کر رہا ہوں، بیماری کو تندرستی سے زیادہ پسند کر رہا ہوں، زندگی کے آخری لمحات ہیں، عبادت میں گزار دوں، دنیا سے چلا جاؤں۔ پتا ہے امام نے کیا فرمایا؟ قربان جائیں ہماری جانیں ہر ایک امام کی حدیثوں پر، امام نے فرمایا، جابر،
خوش نصیب ہو کم از کم تمہیں انتخاب کا اختیار مل رہا, دو چیزوں میں سے ایک کو چن رہے ہو, امیری اور فقیری میں سے فقیری کو چن لیا, تندرستی اور بیماری میں سے بیماری کو چن لیا, بڑھاپے اور جوانی میں سے بڑھاپے کو چن لیا, کم از کم دو میں سے ایک کو چن لیا. پتا ہم کس حالت میں ہیں؟ ہم اس حالت میں ہیں, وہ جس حالت میں ہمیں رکھے ہم اس حالت میں ہیں. اس لیے کہ عشق کی آخری منزل کا نام ہے انتخاب کو روک دینا. ہم سلیکٹ نہیں کر رہے ہمیں کون سی زندگی چاہیے, ہم اپنی زندگی کو اس کے حوالے کیے ہوئے ہیں. وہ جس حالت میں رکھے وہ حالت نہیں پسند ہے. وہ اگر غریبی میں رکھے فقیری میں تو فقیری پسند, وہ امیری میں رکھے تو امیری پسند, وہ تندرستی میں رکھے تو تندرستی پسند, وہ اگر بیماری میں رکھے تو بیماری پسند. ہم اس کے عاشق ہیں. صحابی کا کمال یہ کہ دو چیزوں میں سے ایک کو چن لے, امام کا کمال یہ کہ اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دے. وہ اسی وقت میں رکھے تو اسی وقت میں خوش, وہ تندرستی میں رکھے تو تندرستی میں خوش. اس لیے کہ جہاں عشق کی بات ہوتی ہے وہ انتخاب نہیں ہوتا ہے, وہ سلیکشن نہیں ہوتا, دو چیزوں میں سے ایک نہیں, وہ جس چیز کا اشارہ کرے وہ. اور وہاں پر انسان اپنے انانیت کو اپنے ہوا پرستی کو قربان کرنا پڑتا ہے. پروردگار رک جا میں کام کروں تو اس کے بعد آؤں نہیں, اس نے حکم دے دیا تو حکم ہے, وہ سلیکشن نہیں ہوگا. حضرت عباس کربلا کے میدان میں ہیں, کبھی کبھی صفات کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے, صفات کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے, وہاں پر مشکل ہے. لوگوں کے درمیان ٹکراؤ ہو تو فیصلہ آسان ہے, صفات کے درمیان ٹکراؤ ہو تو فیصلہ مشکل ہوتا ہے, بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جو نیک صفتوں کے درمیان ٹکراؤ ہو. جی نجیب اللہ نے پوچھا کیا مولا, کہنا سے مولا آپ بتائیے عدل بہتر ہے یہ سخاوت؟ اب بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, عدل بہتر ہے سخاوت, دونوں صفات ہیں, دونوں اعلیٰ ترین صفات ہے, ایک طرف عدالت ہے ایک طرف سخاوت ہے, دونوں میں ٹکراؤ ہو یا دونوں میں فضیلت بیان کرے تو کون بیان کرے؟ وہی بیان کر سکتا ہے جو مشکل کشا ہو, جو لوگوں کی مشکلات کو دور کرتا ہے وہ صفات کی مشکلات کو بھی دور کر دے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عدل بہتر ہے ایسا عدل, عدالت بہتر ہے سخاوت. مولا کہنا نے فرمایا سخاوت بہترین صفت ہے, بہترین صفت کہ اپنا پیسہ لوگوں کے حوالے کرو, محتاجوں کے حوالے کرو. اسے جو حکم پر وہ سخاوت بہترین صفت ہے, لیکن سخاوت سے بہتر عدالت ہے. پوچھا مولا کیسے؟ مولا نے فرمایا سخاوت ممکن ہے چند لوگوں تک پہنچے, لیکن عدالت یعنی ایسا قانون نافذ کر دو جو جس سے سارے لوگ فائدہ اٹھا سکے. عدالت یعنی ایسا قانون نافذ ہو جائے جس سے سب لوگوں کو فائدہ ہو. سخاوت محدود ہے, عدالت لا محدود ہے. شاید اس لیے ہم انتظار سخاوت والی حکومت کا نہیں کر رہے ہیں, عدالت والی حکومت کا کر رہے ہیں. آخری امام آئیں گے تو عدالت پھیلائیں گے, مال نہیں بانٹیں گے کہ چند لوگوں کے لیے مخصوص ہو جائے. نہیں, عدالت والی حکومت ہوگی جس میں ہر انسان فائدہ اٹھائے گا, ایسا قانون نافذ ہوگا جس سے ہر انسان مفید ہو فائدہ اٹھائے گا. مولا نے فرماتے نہیں, سخاوت سے بہتر عدالت ہے, عدالت عام ہے, کوشش کرو عدالت نافذ کرو. دوسری حدیث میں ہے, مولا سے پوچھو مولا عدالت بہتر ہے یا احسان؟ معافی چاہتا ہوں کو یہاں تک لے آیا میں. مولا عدالت بہتر ہے یا احسان؟ امام نے فرمایا عدالت سے بہتر ہے احسان. پوچھا مولا وہ کیسے؟ امام نے فرمایا عدالت یعنی جتنا تمہارا حق ہے اتنا لے لینا, اور جتنا دوسرے کا حق ہے اتنا دے دینا. احسان یعنی جتنا تمہارا حق ہے اس سے کم لینا, جتنا دوسرے کا حق ہے اس سے زیادہ دے دینا. پتہ نہیں واضح کر پائے کہ نہیں کر پایا. عدالت یعنی جتنا تمہارا حق ہے اتنا لینا, اور جتنا دوسرے کا حق ہے اتنا دے دینا. احسان یعنی جتنا تمہارا حق ہے اس سے کم لینا کہ کہیں دوسرے پر ظلم نہ ہو جائے, اور دوسرے کا جتنا حق ہے اس سے بڑھا کر دے دینا تاکہ اس پر ظلم نہ ہو جائے. ظلم سے بچنے کے لیے عدالت سے اعلی ترین مرحلے کا نام ہے احسان. شاید اس لیے ہم حضرت ابو طالب کو سخی اسلام نہیں کہتے, محسن اسلام کہتے. لیا کم ہے, اسلام کو دیا بہت زیادہ ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. دیا بہت کم ہے, دیا بہت زیادہ ہے. اور اس وقت دیا ہے جو اسلام مانگنے کے قابل ہی نہیں تھا, اسے کہہ دیا محسن اسلام, اسلام کی گردن پر احسان کرنے والے. دیا بہت کم, دیا بہت زیادہ.
اور احسان کا معنی بھی یہی ہے کہ انسان احسان کرتا چلا جائے تو لوگوں کی گردنیں جھکتی چلی جائیں گی. لوگ سوال کرتے ہیں نبی ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں کیسے پیدا ہو، ہمارا تذکرہ کیسے باقی ہو. روایت یہ کہتی ہے الانسان عبید الاحسان، احسان کرتے چلے جاؤ انسان غلامی کرتا چلا جائے. کیوں اہل بیت کے دروازے پر لوگ آ رہے ہیں؟ اس لیے احسان کرتے ہیں. دروازے پر جو بھی آیا، فقیر آیا، یتیم آیا، اسیر آیا، مسکین آیا، انہوں نے نہ تو مذہب کا سوال کیا، نہ تو ان کی سن کا سوال کیا، نہ تو ان کے رنگ کا سوال کیا، نہ قبیلے کا سوال کیا. جو بھی دروازے پر آیا انہوں نے احسان کیا. کیونکہ احسان کیا ہے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. محبت مانگی نہیں جاتی، محبت انسان کے مستقل کردار کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے. معتبر کردار کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اگر احسان ہے تو پھر محبت ہے، احسان ہے تو پھر لوگوں کے دلوں میں محبت ہے. اسی کی طرف اشارہ کیا چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. دربار یزید نے اشارہ کیا، امام یا یزید تجھے پتا میں کون ہوں یا ہم کون ہیں؟ خطبے میں اشارہ کیا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے، پروردگار عالم نے ہمیں چھ صفات اور خصوصیات سے نوازا ہے اور سات فضیلتوں سے نوازا ہے. دربار یزید میں جہاں جس شام میں مولا کائنات کے خلاف بولا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا، اسی دربار میں کھڑے ہو کر چوتھے امام نے خطبے میں کہا پروردگار عالم نے ہمیں چھ فضیلتوں اور سات کمالات سے نوازا ہے. وہ کون سے کمالات ہیں؟ کہ سید الانبیاء خاتم النبی ہمارے ہیں، سید الاوصیاء امیر المومنین ہمارے ہیں، خاتم جنت ہماری ہیں، جعفر طیار ہمارے ہیں، ہم سید الشہداء حضرت حمزہ ہمارے ہیں، اور امام حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہمارے ہیں. ان میں سے ایک کا بھی تجھے تیری ذات سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ایک کا بھی بنو امیہ سے کنیکشن نہیں ہے. رسول ہمارے، علی ہمارے، فاطمہ ہماری ہیں، جعفر طیار، حضرت حمزہ اور حسن حسین. پتا ہے چھ خصوصیات اور فضیلتیں اللہ نے ہمیں کیا عطا کی ہیں؟ علم ہمارے پاس، حلم ہمارے پاس، سخاوت ہمارے پاس، فصاحت ہمارے پاس، شجاعت ہمارے پاس، اور لوگوں کے دلوں میں محبت ہمارے لیے. لوگوں کے دلوں میں محبت ہمارے لیے. ہمارے سروں کو تن سے جدا کیا جا سکتا ہے لیکن لوگوں کے دلوں سے ہماری محبت کو نکالا نہیں جاتا. کس میں ہمت ہے نکالنے؟ شام کے بازار میں ایسے لوگوں نے جب آیتیں سنی کہ یہ عاشقان اہل بیت ہیں، پیروان اہل بیت ہیں، یہ خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی انہوں نے محبت کا اظہار کیا. اس لیے لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت پروردگار عالم نے ڈال دی ہے. کس کی وجہ سے؟ احسان کی وجہ سے. اسے کسی شاعر نے کہا، غم حسین کو بدت بتا کے پوچھتے ہو، کس پہ روتے ہو اب، کہاں ہے حسین؟ مار کر اپنا ہاتھ سینے پر، ہم بتاتے ہیں اب یہاں ہے حسین. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. انسان سوال کرتے کہاں ہے حسین، روتے اٹھانے کے بعد انسان سوال کرتے کہاں ہے حسین، کہاں ہے نبی؟ ہم بتاتے ہیں حسین کی محبت عمارتوں میں، حسین کی محبت اینٹوں میں، گارے میں نہیں، حسین کی محبت مومنین کے دل میں ہے. وہ ہر ایک دل میں کا زاخانہ بنا ہوا ہے، ہر ایک دل میں کی امامبارگاہ بنی ہوئی ہے، اسے کوئی نکال نہیں سکتا. لوگوں کے دلوں میں محبت آتی کہاں سے ہے؟ احسان کی وجہ سے. میرے عزیزو، امتحان کی وجہ سے محبت نہیں آتی، احسان کی وجہ سے آتی ہے. بدلہ لینے کی وجہ سے نہیں آتی، احسان کی وجہ سے آتی ہے. اختلاف اور جھگڑوں کی وجہ سے محبت پیدا نہیں ہوتی، احسان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. سلام کر کے دیکھو محبت پیدا ہوتی ہے، سلام کے انتظار میں مت بیٹھو. اتحاد کر کے دیکھو محبت پیدا ہوتی ہے، اتحاد کے انتظار میں مت بیٹھو. جھگڑوں سے روک کر دیکھو محبت پیدا ہوتی ہے، جھگڑا کرو نہیں. فتنوں سے روکو، فتنوں سے روکو دوسروں کو، خود کو روکو تو محبت خود بخود پیدا ہو جائے گی. اگر فتنوں میں پڑھتے چلے جاؤ گے تو محبت پیدا نہیں ہوتی ہے. لوگوں کے دلوں میں محبت کیسے ہے؟ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے احسان سے، عفو سے، بخشش سے، مسکراہٹ سے، ان چیزوں سے محبت پیدا ہوتی ہے. ان کے علاوہ کسی اور چیز سے محبت پیدا نہیں ہوتی. گھٹتا ہے فتنہ عفو ترحم کے سامنے. آپ تھک گئے ہیں لگتا ہے، نہیں معافی چاہتے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں تھک گئے ہیں، اصل مجھے یہ کہنا چاہتا ہوں میں نے تھکا دیا ہے. آپ خطاب کے انداز یہ ہونا چاہیے، گھٹتا ہے فتنہ افو ترحم کے سامنے. معاف کر کے دیکھو کتنے جھگڑے کم ہو جاتے ہیں. جھگڑے اس لیے بڑھتے ہیں کہ انسان معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے. میں معافی مانگو، اور تم کون ہے؟ تم کون ہو معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے؟
میں معافی مانگے، میں ایسے انسان کو معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں کرتا ہے.
مولا جناب فرماتے ہیں معافی مانگنے والا چھوٹا نہیں ہوتا، جس کے پاس قدرت ہوتی ہے معاف کرنا اسی کو زیب دیتا ہے. ایک ناتوان آدمی، بزدل آدمی، کمزور آدمی، گرنے والا آدمی کہے جا میں نے تجھے معاف کر دیا، تو معاف نہیں کرے گا اور کیا کرے گا؟ معافی مانگنا یا معاف کرنا ایک طاقتور انسان کی نشانی ہے، قدرت مند انسان کی نشانی ہے. حکومت کی زکات بھی معاف کرنا ہے، بدلہ لینا نہیں ہے. حکومت اور طاقت کی زکات بھی معاف کرنا ہے. گھٹتا ہے فتنہ عفو و ترحم کے سامنے، تھمتا ہے شور جنگ ترنم کے سامنے، تلوار کانپتی ہے تبسم کے سامنے. منیشا نے جملہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا دوہرا دو، جاپانیوں میں محاورہ ہے جسے آج مسکرانا نہیں آتا وہ دکان مت کھولے، جسے آج مسکرانا نہیں آتا وہ دکان مت کھولے. اس لیے کہ بزنس کا دار و مدار مسکراہٹ پر ہے جی، زندہ ایک سماجی زندگی کا دار و مدار مسکراہٹ پر ہے. کیا اگر مسکرانا سیکھ لے انسان، گھر کی زندگی بھی اچھی، معاشرے کی زندگی بھی اچھی. مومن کا غم اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، مسکراہٹ اس کے چہرے پر ہوتی ہے. میں فلاں انسان سے ناراض ہو، ناراض ہو تو ناراضگی دل میں رکھو، چہرے پر کبھی ناراضگی کو لانے نہ دینا، چہرے پر مسکراہٹ ہو. غم دل میں ہوتا ہے، مسکراہٹ چہرے پر ہوتی ہے. پھر تھمتا ہے شور جنگ ترنم کے سامنے، تلوار کانپتی ہے تبسم کے سامنے. بدلے کی رسم دین خدا نے حرام ہے، احسان ایک شریف ترین انتقام ہے. احسان ایک شریف ترین انتقام ہے. قرآن کہتا ہے اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، جب کوئی جاہل تم سے ٹکرا تو جواب مت دو، اسے کہہ دو سلام علیکم. یہ احسان ہے، وہ خود بخود پگھل جائے گا. اس لیے کہ دیوار پہ سر مارنے سے دیوار کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، سر مارنے والے کا سر زخمی ہو جاتا. اسے جواب ہی نہ دو، جواب دو تو جھگڑا پڑے گا. اذا خاطب عمل جاہلون قالوا سلاما، سلام کے ذریعے سے احسان کر دو، وہ خود بخود سمجھ جائے گا ارادہ کیا ہے، وہ خود بخود سمجھ جائے گا. اہل بیت کی محبت کیوں لوگوں کی دلوں میں؟ احسان کیا ہے انہوں نے. محبت دو چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، ایک صفات سے اور ایک احسان سے. ان کے پاس جو صفات ہیں کسی کے پاس نہیں، جو انہوں نے احسان کیا کسی اور نے احسان نہیں کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا احسان. تو اگر یہ عبادت کی طرف آئے، عشق میں آئے، محبت میں آئے، انتظار جزا کا نہ ہو، انتظار انتخاب کا نہ ہو، سلیکشن نہ ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ حکم دے دے تو میں اطاعت کروں. تو صفات میں ٹکراؤ ہوتا ہے، کون سی صفت کب اختیار کرنا چاہیے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. عدالت اور سخاوت میں ٹکراؤ ہوا فیصلہ مشکل ہے، وہی کرے گا فیصلہ جو حلال مشکلات ہے. اور عدالت اور احسان میں اختلاف ہو ٹکراؤ، وہی فیصلہ کرے گا جو حلال مشکلات ہے. تبھی کبھی دو صفتیں آپس میں ٹکراتی ہیں. شب ہجرت پیغمبر اسلام نے کہا اے علی میرے بستر پر سو جاؤ گے، مجھے بتائیے مولا کہنا شجاع تھے کہ نہیں تھے؟ کس کو شک ہے؟ مولا کائنات نے بچپن سے لے کر جوانی تک پیغمبر اسلام کی حفاظت کی ہے، پیغمبر اسلام کی حفاظت کی بچپن سے لے کر جوانی تک، ان شب ہجرت تک پیغمبر اسلام کی حفاظت کی. شجاعت ہے، بازو میں طاقت ہے، تلوار چلانے کا ہنر جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں. لیکن پیغمبر اسلام نے کہا کیا میری بستر پر سو جاؤ گے، لفظ نکلا پیغمبر اسلام کی زبان سے سو جاؤ گے، ایک طرف اطاعت رسول ہے، دوسری طرف شجاعت علی. اب ان دو صفتوں میں ٹکراؤ ہو تو کون سی صفت پہلے ہے، کون سی صفت بعد میں ہے؟ جذبہ کہہ رہا تھا شجاعت، نفس کہہ رہا تھا شجاعت، عقل کہہ رہی تھی اطاعت. علی نے اپنی شجاعت کو رسول کی اطاعت پر قربان کر دی. سنت پر عمل کسے کہتے ہیں؟ علی سے سیکھے کوئی سنت پر عمل، یہ نہیں کہ آپ کتابیں لکھ دے تو سنت پر عمل ہے، نہیں. عملی میدان پر سنت پر عمل کسے کہتے ہیں؟ جو علی سے سیکھے. علی نے رسول کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ سے سو کو بھی بدلنے نہ دیا. غور کر رہے ہیں آپ؟ رسول نے کہا سو جاؤ گے، علی نے کہا میں شجاعت کی بات کرو تو رسول کو لفظ بدلنی پڑے گی، علی نے کہا میں لفظ کو بدلنے نہیں دوں گا. اسے کہتے ہیں سنت رسول پر عمل. علی نے کہا میں اپنی شجاعت کو رسول کی اطاعت پر قربان کر دیتا ہوں. علی کی یہ اطاعت رسول کو بھی پسند آئی، یہ علی کی اطاعت اللہ کو بھی پسند آئی. اطاعت ہے جو انسان کو سکون سے سونے دیتی ہے. مطلب تیروں کے سائے میں، تلواروں کے سائے میں جس چیز کی وجہ سے انسان کو نیند آ جاتی ہے وہ اطاعت کی وجہ سے، عبادتوں کی وجہ سے سکون سے انسان سو جاتا ہے. اگر عبادتیں نہ ہو، ذکر پروردگار نہ ہو، انسان کی رات بے چینی اور اضطراب میں گزرتی ہے. وہ کون سی چیز ہے جو سکون سے سونے دے رہی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو سائے میں، رحمت میں رہنے کے بعد بھی رونے پر مجبور کر رہی ہے؟ وہ ذکر پروردگار اور اطاعت پروردگار ہے. سائے رحمت میں بھی رہ کر غار میں کوئی روتا ہے، سائے رحمت میں بھی رہ کر غار میں کوئی روتا ہے، چھاؤں میں ننگی تلواروں کے چین سے کوئی سوتا ہے. ہو گئی الٹی ہجرت کی شب، فطرت دنیا ہے ناشر، سونے والا پاتا ہے اور جاگنے والا کھوتا ہے. سلوات پڑھیے محمد والے محمد. بھاگ رہا نا اردو میں، جاننے والا پاتا، سونے والا کھوتا. شب ہجرت والا احکامات میں اس محاورے کو بدل دیا، سونے والا پاتا اور جاگنے والا کھوتا ہے. کس کو بے چینی ہے، کہاں بے چینی نہیں ہے، کئی اطمینان علی کو مل گیا. کس وجہ سے یہ سو رہے ہیں؟ اطاعت رسول و اطاعت پروردگار کا نتیجہ ہے جو علی کو تیروں اور تلواروں کے سائے میں سکون کی نیند آ رہی ہے. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جو سکون کی تلاش میں ہم گھر سے نکل پڑتے ہیں، سکون ادھر ادھر ملنے والا نہیں ہے. ایک ہی واحد راستہ ہے، اللہ اور اس کی رضاعت کے سائے میں آ جاؤ، زندگی میں سکون خود بخود مل جائے گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. کس نے کہا یہ؟ مولا کہنا نا، عملی طور پہ ثابت کیا ہے. جو رات بھر جاگنے والا علی، ہزار رکعت نماز پڑھنے والا علی، شب ہجرت جب رسول نے کہا سو جاؤ گے، ایسے سو گئے کہ زندگی میں کبھی ایسے سوئے ہی نہیں تھے. شب ہجرت بستر احمد، شب ہجرت دیتا ہے صدا، اے علی مردوں کو یوں ہی نہیں آنا چاہیے. مرد کا جو لفظ استعمال کیا جوش ملیا آبادی نے، بڑے خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا. بستر احمد، شب ہجرت یہ دیتا ہے صدا، اے علی مردوں کو یوں ہی نہیں آنا چاہیے. شاید یہ مرد کا لفظ انہوں نے جنگ خیبر سے لیا ہو کہ اس کو بھیج رہا ہو جو مرد ہوگا. سلوات پڑھیے محمد والے محمد. شاید اسی وجہ سے لیا ہوگا. جس روز مدینے کو سدارے تھے پیغمبر، اس روز برادر کی جگہ پر تھا برادر. ہر چند کے تیغوں کی چمکتی سر بستر، سوتا تھا بڑے چین سے تانے ہوئے چادر. بھائی بھائی کسے کہتے ہیں؟ بھائی بھائی کے درمیان کیا رشتہ ہوتا ہے؟ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو شب ہجرت آ کر دیکھے دو بھائیوں کے درمیان کیسے زندگی کا کھیل چل رہا ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. آج دنیا کہتی ہے محبت بڑھ گئی ہے، آج دنیا کہتی ہے الفت بڑھ گئی. کہاں بڑھ گئی ہے؟ دنیا چھوٹی ہو گئی، رشتے بدور ہو گئے. گلوبل ولیج، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. پتا نہیں ہم چہرے دیکھ لیتے ہیں اسکائپ کے ذریعے سے. بھائی بھائیوں میں اتحاد نہیں، دنیا بڑھ گئی ہے، رشتے چھوٹے ہو گئے. وہاں دنیا بڑی تھی، رشتے بڑے تھے. دنیا چھوٹی تھی، رشتے بڑے. اور دنیا بڑھ گئی، رشتے چھوٹے ہو گئے ہیں. جیسے جوش ملا جی کا بھائی ہے کہ بھائی کو پہچانتا نہیں، ہم ایک دوسرے کوٹ سے کوئی جانتا نہیں، ایک دوسرے کو دوست بھی کر جانتا نہیں. بس اس میں شیر دیکھیے گا، ارباب آشتی ہمتن جنگ ہو گئے، ہم جس قدر وسیع ہوئے تنگ ہو گئے. امکانات جتنے بڑے، ذہنیت اتنی چھوٹی ہو گئی. کیا میں ماں کو فون کروں؟ میں بھائی کی خیریت پوچھوں؟ میں بہن سے بہن کی خیریت پوچھوں؟ کتنے دن ہو گئے، کتنے مہینے گزر گئے؟ میں آپ کی بات نہیں، میری بات کر رہا ہوں. کتنے دن گزر گئے میں نے کانٹیکٹ نہیں کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں رشتے داروں سے دور رہ کر زندگی میں سکون حاصل کریں گے؟ نہیں. پیغمبر اسلام فرماتے لا صداقت وہ ذو رحم محتاج، وہ نیکی نہیں ہے جس کے رشتے دار محتاج. جس کے رشتے دار طلب کر رہے ہو، ماں اگر کسی کو یاد کر رہی ہو، بیٹا اس کو یاد نہ کرے، یہ کیسی نیکی ہے؟ یہ کیسا ثواب ہے؟ اب بھائی ہے، بھائی کو پہچانتا نہیں، اب بھائی کے درمیان اور بھائی کے درمیان کیسے رشتہ ہونا ہے؟ سب ادھر جا کر دیکھو، صرف فضائل کے رخ سے نہ دیکھو، یہ بھی دیکھو رشتے کیسے نبھائے جا رہے ہیں. شب ہجرت ایک بھائی دوسرے بھائی پر جان قربان کرنے کے لیے تیار. رسول کی زندگی اور عمر کتنی ہے, علی کی عمر کتنی ہے, جوانی تو بچنا چاہیے. بتاغر اعظم یہ کہنا چاہیے تھا, ارے میں سو جاؤں تم چلے جاؤ, ابھی تم جوان ہو اپنی زندگی بچا لو. اب مولا کہنا بھی کہہ سکتے ہیں, یا رسول اللہ آپ نے زندگی گزار لی, آپ نکل جائیے, لیٹ جائیے میں نکل جاتا ہوں, دیکھ لیتا ہوں کیا ہوتا ہے. مولا کہنا نے کہا نہیں, جب بھائی نے حکم دیا ہے تو بھائی کا فرض ہے کہ اس حکم کے پر عمل کرے. کس طرح بھائیوں کے درمیان رہا دیتا ہے, جس روز مدینے کو ستارے تھے پیغمبر, اس روز برادر کی جگہ پر تھا برادر, ہر چند کے تیغوں کی چمک تھی سر بستر, سوتا تھا بڑے چین سے تانے ہوئے چادر. دنیا میں کوئی ایسا جری ہو نہیں سکتا جس طرح یہ سوئے تھے, کوئی سو نہیں سکتا. علی کا سو, علی کے سونے کا جواب نہیں ہے تو علی کے سجدے کا جواب کہاں سے دیں. ظاہر علی کی ذات ہے جس نے سونے کو بھی سونا بنا دیا, اور اس کا جواب دنیا نہیں ملا سکتی تو سجدے کا کہاں سے جواب لے آئے گی. اتاش اپنی شجاعت کو کس پر قربان کر دیا, پیغمبر اسلام کی اطاعت پر قربان کر دیا. بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے, یہاں جذبات نہیں دیکھے جاتے, یہاں جوش نہیں دیکھا جاتا, یہاں ضرورت دیکھی جاتی ہے, یہاں اطاعت دیکھی جاتی ہے, یا یہ دیکھا جاتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے, تم کس طرح ذمہ داری کو نبھا رہے ہو. بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ ان مجلسوں میں, کس طرح ذمہ داری کو میں نبھا رہا ہوں, کیا وہی جوش ہے جذبہ میں دکھاؤ کا نہیں. نیت بھی پیدا نہیں ہوئی, نیت سوچا تک نہیں علی نے, وہ جملہ کہہ دو میں سوچا ہوں اور لے جائیے میں آپ کو بچا لوں گا, نہیں سوچا تک نہیں. جب نفس اتنا خالص ہوتا ہے تو بارگاہ پروردگار میں قیمتی بن جاتا ہے, بہت قیمت اس کی بڑھ جاتی ہے. شب ہجرت علی نے اپنی شجاعت کو رسول کی اطاعت پر قربان کیا. ہم حضرت عباس کو کہتے ہیں ثانی حیدر, کیوں کہتے ہیں ثانی حیدر, اس کے بیٹے ہیں ثانی حیدر ہیں, علی کے بیٹے ہیں ثانی حیدر ہیں یا نہیں, صرف علی کے شخص کے بیٹے نہیں شخصیت کے بیٹے بھی ہیں. اب کس طرح شخصیت کے بیٹے ہیں, دستے کربلا میں حضرت عباس کے پاس شجاعت تھی کہ نہیں تھی, بازو میں طاقت تھی کہ نہیں تھی, تلوار ہاتھ میں تھی کہ نہیں تھی, جنگ کا ماحول تھا کہ نہیں تھا, نفس کہتا تھا کہ جنگ کرنے کے لیے نہیں پیدا ہی ہوئے تھے کربلا کے لیے. علی نے نماز شب میں دعا مانگی تھی پروردگار مجھے ایسا بیٹا دے جو میرے حسین کے کام ہے کربلا میں, اور کئی مراحل امام حسن نے ان کو روکا بھی تھا, امام حسن کے جنازے کے قریب روکا, نہیں اب بھائی عباس ابھی نہیں, نہر سے فرات خیمے ہٹائے گئے, امام نے روکا بھائی عباس ابھی نہیں انتظار کرو, روکا بھی گیا, تیاری بھی تھی, نفس بھی کہہ رہا تھا, جنتا بھی تھا, بچوں کی پیاس بھی کہہ رہی تھی لڑو جاؤ تلوار چلاؤ, لیکن حکم امام کا انتظار تھا. ایک طرف اطاعت امام ہے تو دوسری طرف شجاعت فردی انفرادی انڈیویجل پاور ہے, ان دونوں میں ٹکراؤ ہوا. نفس کہتا تھا کہ بڑھ, عقل کہتی تھی کہ رک, درمیان دونوں کے ایسی جنگ کی عباس نے. شجاعت ہے, موقع ہے, محل بھی ہے, تیاری بھی, جاؤ لڑو مار دو. عباس کی نگاہیں حسین کے ہوٹوں پر تھی, لب ہلے تو چلے نہ ہلے تو رکے. بس عباس کا تلوار کا نیام میں رکھنا بھی عبادت, تلوار نیام سے نکالنا بھی عبادت. عبادت اس وقت شمار ہوگی جب امام کا حکم ملے, تب عبادت شمار ہوگی. عباس نے اپنے باپ کی طرح شب ہجرت کے واقعے کو کربلا میں دہرا دیا تو بن گئے ثانی حیدر. وہاں رسول کی اطاعت پر علی نے اپنی شجاعت کو قربان کیا تھا, یا امام کی اطاعت پر عباس نے اپنی شجاعت کو قربان کر دیا. کہا بھیا عباس پانی لانا جنگ نہیں. کتنا غیرت دار تھا یہ شخص, آسان نہیں ہے میرے عزیزو, آسان نہیں ہے حضرت عباس و زینب کو سمجھنا, بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. جب اطاعت کو علی نے قربان کیا تو نفس کو اللہ نے خرید لیا, عباس نے اپنی شجاعت کو قربان کر دیا تو اللہ نے ابو الفضل العباس کو باب الحوائج بنا دیا, وہ دروازہ جہاں انسانوں کی دعائیں مستجاب ہوتی, وہ بے ہاتھ والا شخص ہر ہاتھ والے کی مدد کے لیے آ جاتا ہے. پکار کے دیکھو سکینہ کے چچا کو, پکار کے دیکھو. باب الحوائج بنا دیا پروردگار عالم نے,
یہ صفت کہاں سے آئی؟ یہ صفت حضرت عباس کو ملی ماں کی آغوش سے. علماء کرام کہتے ہیں مولا کائنات نے عباس کو علمدار بنایا, خاندانی ورثہ ملا حضرت عباس کو. ابو طالب علمدار تھے, مولا کائنات علمدار تھے, تو عباس علمدار ہوئے. مولا کائنات نے عباس کو علمدار بنایا تو ام البنین نے بڑھ کر عباس کو وفادار بنا دیا. جائیے گھر تو اپنے ماؤں کی خدمت میں دعا کیجئے گا, وفا ماں کی آغوش سے انسان کو ملتی ہے. ام البنین کی خدمت میں ہمارا سلام ہو جس نے عباس کو وفادار بنا دیا. وفا کسے کہتے ہیں؟ جو پانی پر قبضہ کرے, پانی کو چلوں میں اٹھائے, حسین کے بچوں کی پیاس یاد کر کے پھینکتے. وفا کسے کہتے ہیں؟ کہ مشکیزوں کو بچانے کے لیے اپنے بازوؤں کو قلم کر دے, اپنی جان کو قربان کر دے. کتنی محبت تھی عباس کو سکینہ سے, جاننا چاہتے ہو تو آج بھی علم مبارک کو دیکھ لو. علم مبارک سے چھوٹا سا مشک لوگ باندھ دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ آج بھی سکینہ عباس سے الگ نہیں ہے. سکینہ نے دیکھا کہ صرف علم آ رہا ہے. بچوں سے کہا تھا سکینہ نے, آ میرا چچا پانی لے آئے گا, تم گھبراؤ نہیں, یہ حسین کی بیٹی پہلے تمہیں پانی پلائے گی, پھر حسین کی بیٹی پانی پیے گی. جب خالی علم آیا تو سکینہ نے مشکیزے کو پھینک دیا, حسین کے قریب گئی, حسین کے قدموں سے لپٹ کر کہنے لگی, بابا اب مجھے پانی نہیں چاہیے, اب مجھے چچا عباس چاہیے, اب مجھے پانی نہیں چاہیے چچا عباس. بہت یاد کیا سکینہ نے, بہت یاد کیا. انہیں روایت میں دیکھا کہ جب شام غریبہ کے موقع پر ہر کی زوجہ جب حاضری لے آئی تو بچے سو گئے. زینب کبریٰ نے ایک ایک کو جگایا, اٹھو حاضری آئی ہے, پانی آیا ہے, پی لو. جب سکینہ کو زینب کبریٰ نے جگایا, بیٹا اٹھو, کہنے میں پانی آ گیا ہے, تو سب سے پہلا سوال جو سکینہ نے کیا وہ جگر کو تڑپا دے گا. سکینہ نے سوال کیا, پھوپھی اما کیا میرے چچا عباس آ گئے؟ نہیں بیٹا, چچا عباس نہیں آئے, پانی آ گیا ہے, لو پانی پی لو. تو سکینہ نے کہا, پھوپھی اما پہلے آپ پانی پی لیجیے. ایک مرتبہ زینب نے کہا, بیٹا سے پہلے بچے پانی پیتے ہیں, پھر بڑے پانی پیتے ہیں. جو ان بچوں کا نام سنا مشکیزے کو لے کر سکینہ ارے مقتل کی طرف جانے لگی. زینب نے پوچھا, بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ تو سکینہ نے کہا, پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا تھا پہلے بچے پانی پیتے ہیں. ہائے میرا عزم, تین دن کا بھوکا پیاسا, ارے کربلا کے مقتل میں ہے, کسی نے ایک قطرہ پانی کا نہ دیا. اللہ اکبر, کتنی پیاس تھی ان خیام حسینی میں, کتنی پیاس تھی شام غریبہ میں, کوئی بیان نہیں کر سکتا. اگر اہل بیت کی پیاس کو سمجھنا ہو تو صرف سید سجاد سے سوال کر کے دیکھو کہ مولا اتنا گریا کیوں. مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے, امام نے فرمایا شہادت تو ہماری میراث ہے, لیکن پیاسے شہید کیے گئے. بچوں کی زبان پر ایک ہی آواز تھی, بابا لطش, چچا لطش. کتنی پیاس تھی کوئی بیان نہیں کر سکتا. اللہ مکاشف الوداع کہتے ہیں, اگر کتنی پیاس تھی جاننا چاہتے ہو تو دو شہادتیں کربلا میں صرف پانی کے لیے ہوئی, ایک سبیل عام میں اور ایک طلب عام میں. سبیل عام میں عباس شہید ہو گئے, طلب عام میں اصغر شہید ہو گئے, جس کا پرسیہ امام نے پڑھا ہے. شام غریبہ آخری مقصد کے وقت جب خیام میں آئے تھے تو امام نے اس کا پرسیہ پڑھا کہ اے میرے شیعوں, کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو دیکھتے کہ کس طرح میں چیتے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا, لیکن دشمنوں نے پانی کے بدلے تیر سے شوا چلا دیا. امام نے اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا ہے, کب تک پیاسے رہے کوئی روایت یہ نہیں کہتی, بس پانی سیراب نہ مل سکا, کوفے کا بازار ہے. سکینہ نے ایک مرتبہ پلٹ کر کہا, پھوپھی اما مجھے پیاس لگی ہے, یار میں کربلا پانی قربانی مانگ کر بتا رہے کیا ایک وزیر کربلا سے لے کر یہاں تک ہمیں سارا پانی نہیں ملا ہے, اور ابھی تشنگی ہمارے اندر باقی ہے. سکینہ نے پانی کا سوال کیا, چھت پر یہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی جو یہ پانی کا لفظ سنا, ہاتھ میں پیالہ لیے سکینہ کے قریب آئی اور آنے کے بعد کہا بیٹا لو پانی پی لو. سکینہ نے ہاتھ میں پیالے کو لیا, پانی پینا چاہتی تھی. اس خاتون نے کہا رک جاؤ, میں نے سنا ہے یتیموں کی دعا قبول ہوتی ہے. میں نے سنا ہے اسیروں کی دعا قبول ہوتی ہے, پہلے میرے لیے دعا کر دینا پھر پانی پی لینا. سکینہ نے زینب کو دیکھا, زینب نے اشارہ کیا بیٹا پہلے دعائیں کر دو پھر پانی پی لینا. ایک مرتبہ پوچھا بتا میری دعا کیا ہے, کہا میری تین دعائیں ہیں. پہلے دعا یہ کہ دعا کرنا جس طرح تم یتیم ہوئی ہو میرے بچے ایسے یتیم نہ ہو. ارے یتیمی کس نے یاد دلا دی سکینہ کو, جس سکینہ نے دستے کربلا میں حسین سے پوچھا تھا بابا یتیم کسے کہتے ہیں, بابا یتیم کسے کہتے ہیں. تو حسین نے یہی کہا تھا بیٹا جس کا باپ مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں. ایک مرتبہ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا, پروردگار تجھے میری یتیمی کا واسطہ, اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا. پوچھا بیوی دوسری دعا کیا ہے, کہ دعا کرنا جیسے تم اسیر ہوئی ہو کوئی اسیر نہ ہو. سکینہ کو رسن یاد آئی, سکینہ کو تماچے یاد آئے, سکینہ کو تازیانے یاد آئے. کہا بابا پروردگار تجھے میری اسیری کا واسطہ, اس کے بچوں کو اسیر نہ کرنا. مجھے پھر تیسری دعا کیا ہے, کہ دعا کرنا کہ پروردگار مجھے مدینہ جانا نصیب کرے. جو ایک کوفے کے بازار میں مدینے کا نام سنا, زینب قریب آ گئی. ارے کس نے مدینے کو یاد دلا دیا, ارے مدینے کی شہزادی زینب, کوفے کی شہزادی زینب. ارے قریب آئی اور پوچھا مدینہ کہاں جانا چاہتی ہو, کہ دعا کرنا کہ پروردگار مجھے قبیلے بنی ہاشم جانا نصیب کرے. ارے بنی ہاشم کا نام سنا, زینب کو وہ گھر یاد آیا جہاں فاطمہ رہتی تھی, وہ مسجد یاد آئی جہاں رسول ہوتے تھے, وہ گھر یاد آیا جہاں علی ہوتے تھے. ارے سارا نقشہ زینب کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا, وہ حسین کی شخصیت, وہ رسول کا احترام. پوچھا قبیلے بنی ہاشم میں تیرا کون رہتا ہے, کہ تم نہیں جانتی وہ میرا مولا آقا حسین رہتا ہے. ارے میں ہر سال اس کی زیارت کے لیے جاتی ہوں. ایک مرتبہ زینب نے پوچھا کہ اس کی بہن کو جانتی ہو, اس کی بہن کو پہچانتی ہو. کہا اے بی بی رک جاؤ, بازار میں اس کی بہن کا نام نہ لینا, رک جاؤ بازار میں اس کی بہن کا نام لینا نہ لینا, وہ فاطمہ کی بیٹی ہے, وہ میری شہزادی ہے. ایک مرتبہ زینب نے آہستہ سے پوچھا بی بی کیا دیکھو گی تو پہچان لو گی, کہا کیوں نہیں وہ اس کی کنیز ہو. ارے چہرے سے بالوں کو ہٹایا, کہا ام حبیبہ میں زینب ہوں. وہ لوگ کیسی نابار میرے حسین کا سر ہے ام حبیبہ, ایک ہی دن میں فاطمہ کا گلشن بستے کربلا میں میرا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك, عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار, ولا جعله الله آخر لهب مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى
اصحاب الحسين ماتم حسين
سلام کعبه دلها حسین جان سلام شمع ما فلها حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جانم
سلام
حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جان
همیشه بلبم نام تو باشم همیشه بلبم نام تو باشم همی گویم که مولا حسین جانم غمت را از دل و جان میپذیرم غمت را از دل و جان میپذیرم کنم برپا عزا یک را حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم
سلام کعبه دلها حسین جان سلام کعبه دلها حسین جان سلام شمع من فلها حسین جانم
حسین جانم حسین حسین جانم حسین جانم حسین جانم
سلام